وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون صدق الله العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم ہماری زندگی میں سب سے زیادہ آج کل بے برکتی نظر آتی ہے. جو برکت پہلے تھی اب وہ برکت نہیں رہی، بلکہ زندگی کے ہر شعبے میں اور ہر لائن میں ہمیں بے برکتی نظر آتی ہے، چاہے عمل کے اعتبار سے ہو، اخلاص کے اعتبار سے ہو، دعا کے اعتبار سے ہو، یا پھر مال کے اعتبار سے، تجارت کے اعتبار سے ہو. کسی بھی اعتبار سے ہم نظر دوڑاتے ہیں تو ہمیں بے برکتی نظر آتی ہے، اور ساری پریشانی اور ساری الجھن اور بے قراری یہ اسی بے برکتی کی وجہ سے ہے. تو آج جس بے برکتی کی وجہ سے دنیا پریشان ہے، ہم پریشان ہیں، اس بے برکتی کا علاج اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا کہ لو ان اہل القرا، کہ اگر بستی والے آمنو، ایمان لے آئیں، ایمان کے تقاضے پر چلیں، کلمے کے تقاضے پر چلیں، آمنو واتقوا اور تقوی اختیار کریں. ایمان کے اندر سارے اعمال بھی آ گئے، لا الہ الا اللہ کے تحت سارے اعمال آ گئے، واتقوا اور تقوی اختیار کریں. حقیقت یہ ہے کہ تقوی کا تعلق صرف انسان کے ظاہر جسم سے نہیں ہے، بلکہ تقوی کا اصل تعلق انسان کے قلب سے ہے. اصل بنیاد تقوی کی یہ دل سے ہے. اس کا مطلب یہ نکلا کہ بے برکتی کی بنیاد دل کی خرابی ہے، اور برکت کے آنے کی بنیاد دل کی اچھائی ہے. اب چاہے عمل کی برکت ہو، علم کی برکت ہو، دعا کی برکت ہو، مال کی برکت ہو، عمر اور وقت کی برکت ہو، یہ تمام برکتیں انسان کو حاصل ہوں گی دل کی عمدگی پر. اب سنیے ذرا کہ جس دل پر ہی فساد اور بگاڑ ہے اور جس دل پر ہی سب اچھائیاں ہیں، اس دل کی مثال نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمائی کہ جس طرح ایک پتیلے میں کھانا ابلتا ہوتا ہے، تو ابلتے ہوئے کھانا کسی ایک حال پہ نہیں رہتا، اوپر نیچے دائیں بائیں پھرتا رہتا ہے. جس طرح ابلتے ہوئے کھانے ایک حال پر نہیں رہتے، اسی طرح سے انسان کا دل ایک حال پر نہیں رہتا. اب سوچے ذرا کہ جس عام انسانوں کا دل ایک حال پہ نہیں رہتا، اور اسی لیے دوسری حدیث میں آپ نے ارشاد فرمایا کہ انسان کے دل کی مثال گوریا اور چکلی کی طرح ہے، کہ جیسے گوریا کسی ایک جگہ اطمینان سے نہیں رہتا، اسی طرح سے انسان کا دل ایک حال پہ نہیں رہتا. اور ایک تیسری روایت میں آپ نے ارشاد فرمایا کہ انسان کے دل کی مثال اس پر کی طرح ہے جو چٹیل میدان میں پڑا ہوا ہو، پرندے کا پر پڑا ہوا ہے، ہوا کبھی اسے ادھر لے جاتی ہے، کبھی ادھر لے جاتی ہے. یہ تین مثالیں
دل کے بارے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمائی. اب سوچیں ذرا کہ جس دل پر ساری برکتیں اور رحمتیں اترتی ہیں, جب اس دل کو ایک حال پہ قرار نہیں ہے تو ظاہر بات ہے یہ دل کبھی گناہ کی طرف جائے گا, کبھی تقوی کی طرف جائے گا, کبھی یہ دل اچھائی کی طرف جائے گا, کبھی یہ دل نافرمانی کی طرف جائے گا. جب اس کو قرار نہیں ہے تو کہیں نہ کہیں وہ جایا ہی کرے گا. اسی بنا پر حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, جن کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا رازدار بنایا تھا, حضرت حذیفہ, وہ فرماتے ہیں کہ انسان کے دل کی حال کا حال چار طرح کا ہوتا ہے. یا تو کسی انسان ایک قلب ہے جس قلب کو قلب اغلف کہتے ہیں, ایسا قلب جس پہ پردہ پڑا ہوا ہو, کچھ اس پردے کے اوپر جس طرح کچھ نظر نہیں آتا, اسی طرح سے خیر اسے کچھ نظر نہیں آتا, قلب اغلف. فرمایا یہ کافر کا دل ہے. پھر فرمایا ایک دوسرا قلب ہے کہ دل کفر اور گناہ کی طرف پلٹتے 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 گناہ کی طرف جاتے جاتے پلٹتے پلٹتے وہ قلب مصفح بن جاتا ہے, دورخا بن جاتا ہے, جس کو آپ نے منافق کا دل کہا, کبھی ایمان والوں کی طرف اور کبھی کفر والوں کی طرف. تیسرے نمبر پہ فرمایا کہ قلب ہے جس کو قلب اجرت کہا جاتا ہے. قلب اجرت وہ قلب ہے کہ انسان اپنے قلب پر ایسی محنت کرتا ہے اور اپنے قلب کو اس طرح سے تھام کر رکھتا ہے, اپنے قلب کو اس طرح بچا کے رکھتا ہے کہ وہ قلب اس کا گناہ کی طرف پلٹتا نہیں ہے, وہ اپنے قلب کو گناہ کی طرف پلٹنے نہیں دیتا, وہ تھام کے رکھتا ہے. جس طرح پرندے کو انسان اگر باندھ دے اپنے ہاتھ میں پکڑ لے تو وہ پرندہ ادھر ادھر نہیں جا سکتا, اسی طرح سے ایک مومن کی شان یہ ہے کہ جس کے دل میں تقوی کا شوق ہے وہ اپنے دل کو تھام کے رکھتا ہے کہ ہمیشہ نیکی کی طرف ہی اس کو مائل رکھتا ہے, نیکی پر ہی جمع کے رکھتا ہے, اور اگر وہ قلب کسی گناہ کی طرف, کسی نافرمانی کی طرف, کسی بے برکتی کے کام کی طرف اگر بڑھتا ہے اس کو تھام لیتا ہے, تو ایسے دل کو حضرت حذیفہ نے کہا قلب اجرت ہے, یعنی گناہوں سے بالکل پاک اور صاف اور ستھرا ہے. جیسے ایک بچہ پیدا ہوتا ہے تو برہنہ ہوتا ہے, پر کوئی کپڑا نہیں ہوتا, اس کے دل پر کوئی گناہ کا کوئی اثر نہیں ہوتا, اسی طرح اس قلب مومن کا حال ہوتا ہے. مگر یہ وہ مومن ہے کہ جو مومن اپنے دل کو تھامتا ہے. دیکھیے دل کا تھامنا یہ اپنا کام, اپنا کام ہے کہ انسان اپنے دل کو تھامے, اپنے دل کو روکے, ایک ہی طرف رہنے دے, دوسری طرف جانے نہ دے. اور پھر فرمایا کہ کچھ لوگ ایمان والے کچھ ایسے کمزور ہوتے ہیں جو اپنے دل کو تھام نہیں پاتے, روک نہیں پاتے. چنانچہ فرمایا قلب فیہ ایمان ونفاق, ایک قلب ایسا ہوتا ہے جس میں ایمان اور اعمال اور اخلاق اور نیکیاں ہوتی ہیں, مگر اس میں کبھی کبھی نفاق کے اعمال بھی آ جاتے ہیں, گناہ کے اعمال بھی آ جاتے ہیں. اصل کہنا تھا گناہ کے اعمال, مگر اس کو نفاق سے تعبیر کیا. اس سے پتا چلا کہ انسان کے قلب کی چار حالتیں, ان چار حالتوں میں ہمیں ذرا سوچنا چاہیے کہ ہمارا قلب کس طرح کا ہے. قلب اغلف تو الحمدللہ نہیں کہ اللہ نے ہمیں کفر و شرک سے بچایا, قلب مصفح تو نہیں کہ منافق اعتقادی سے اللہ نے ہمیں بچایا, الحمدللہ. اب قلب کی دو حالت رہتی, ایک ہے قلب اجرت, وہ قلب کی جس پر انسان ہمیشہ اپنے دل کو تھامے رہتا ہے, نفسانی خواہشات اور گناہوں سے اپنے آپ کو بچائے رکھتا ہے اور بالکل اس کا دل ہمیشہ صاف اور ستھرا رہتا ہے, اور ایک وہ قلب ہے جس میں ایمانیات بھی ہیں, اعمال بھی ہیں اور اس میں گناہ بھی ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ اگر ہم اپنے دل سے پوچھیں گے تو شاید ہمارا دل چوتھے نمبر پر آئے گا, وہ دل جس میں گناہ بھی ہو. اب جس دل کے اندر گناہ ہوتا ہے, اور بعض بزرگوں نے کہا کہ انسان کے دل کی تین حالتیں ہیں, ایک ہے وہ قلب جو تقوی کے نور سے منور ہوتا ہے, جو قلب تقوی کے نور سے منور ہو گیا اور تقوی کا نور اس قلب میں آتا ہے کہ انسان اپنے دل کو تھام کے رکھتا ہے اور گناہ کی طرف مائل نہیں ہونے دیتا, جانے نہیں دیتا, اور اگر جاتا بھی ہے تو اس کو روک لیتا ہے, اپنے آپ کو بچا لیتا ہے, اور بالفرض اگر اس کا دل چلا ہی گیا تو توبہ تائب ہو کر, نادم ہو کر اپنے دل کو واپس صاف کر لیتا ہے. تو ایک قلب وہ ہے جس قلب کو قلب منور کہتے ہیں جس قلب کے اندر تقوی کا پورا نور آ جاتا ہے، ایسے ہی قلب کے بارے میں اللہ نے 100% وعدہ فرمایا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. ہم کہتے ہیں بڑی پریشانیاں ہیں، بے برکتی ہے، اور حد درجے کے ہمارے گھر میں یہ پریشانی وہ پریشانی ہے، اور کچھ ذکر بھی کر لیتا ہوں، لیکن جتنا ہمیں اطمینان قلب ہونا تھا نہیں ہو پاتا. بنیاد یہ ہے کہ ذکر تو ہے، مگر ذکر کے ساتھ قلب کو جو تقوی کا، گناہوں سے پاکی کا جو نور ہونا چاہیے، وہ نور اس میں موجود نہیں ہے. تو فرماتے ہیں کہ ایک قلب وہ ہے کہ جو قلب تقوی سے بالکل منور ہوتا ہے، اور دوسرا قلب وہ ہے کہ جو خواہشات نفسانی، دل میں جو آیا وہ کر لو. یہ اس کو سمجھنا ہے سر کہ دل میں جو آیا اسے کر لو، جو ذہن میں بات آئی اس کو سوچتے جاؤ، جو ذہن میں آئے اس کو دیکھتے جاؤ، جو چاہو سنتے جاؤ. اس کو کہتے ہیں خواہشات نفس، دل کی نفس کی چاہت. تو انسان اگر اپنے نفس کی چاہتوں پر پورے طور پہ عمل کرتا ہے تو فرماتے ہیں کہ اس کا قلب خواہشات سے لبریز ہو جاتا ہے، اور اس کا قلب پر گویا تقوی کے بجائے ظلمت کی ایک تدریس چادر پڑ جاتی ہے. جیسے چادر کے اوپر کچھ نظر نہیں آتا انسان کو، اسی طرح اس کے قلب کو نیکی کا راستہ نظر نہیں آتا. اس سے پتا چلا کہ نیکی کے راستے اگر ہمیں نظر نہیں آتی، خواہشات اور گناہ کی چیزیں سمجھ میں آتی ہیں اور نیکی کی طرف ہمارا ذہن نہیں چلتا، تو ہمیں سمجھنا چاہیے کہ شاید ابھی ہم خواہشات نفس اور من چاہت اور اپنی چاہتوں کے پیچھے اس طرح سے پڑے ہوئے ہیں کہ وہی چاہتیں اور خواہشات ہمارے دل پر پردے کی طرح پڑی ہیں. اور فرمایا کہ قلب کی تیسری حالت یہ ہے کہ اس میں کبھی دو عمل کا جذبہ بھی پیدا ہوتا ہے، اور کبھی انسان سے کوئی نافرمانی اور خواہشات اور گناہ کی چیزیں بھی ہو جاتی ہیں. یہ قلب کی تین کیفیت ہے. بہرحال ہمارے مشائخ اور بڑوں نے دل کے جو بھی اقسام اور قسمیں بتائی ہیں، ہمیں ذرا سوچنا ہے کہ ہمارا دل کس طرح کا ہے. اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اگر اپنے اندر، دل کے اندر اگر شوق عمل پاتے ہیں، عمل کا شوق ہمارے اندر ہمیشہ بڑھتا جاتا ہے، اور عمل کی لذت ہمارے اندر ملتی جاتی ہے، عمل کی لذت ملتی جاتی ہے، عمل کا سرور اگر ملتا جاتا ہے، اور گناہ سے نفرت ہوتی جاتی ہے، اور گناہ کے ہونے پر بے پناہ خشیت اور ندامت اگر ہوتی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا قلب ابھی زندہ ہے. اور اگر ہمارے قلب میں عمل کا شوق نہیں، یا شوق تو ہے مگر عزم و ہمت نہیں ہے کہ جس عزم و ہمت پر ہم اس عمل کو کر گزریں. مثال کے طور پہ کبھی ہمیں دل میں شوق آ گیا علماء کی مجلس سے یا بہت سے ساتھی جماعت میں جاتے اس کی برکت سے کہ ہم اپنی چھوٹی ہوئی نماز کی قضا کر لیں، یہ شوق تو ہوا، مگر شوق ہو جانے کے بعد اب عمل کرنے کی ہمت نہیں ہوتی، یعنی وہ عمل نہیں کرتا ہے، ٹال مٹول کرتا ہے، سوچتا ہے کر لیں گے بعد میں کر لیں گے. اسے کیا معلوم کہ بعد میں کرنے سے پہلے پہلے اس کی موت تو آ جائے. اس لیے اگر دل کے اندر عمل کا شوق پیدا ہو گیا، جذبہ پیدا ہو گیا، اور پھر اس کے بعد اس نے اس کے لیے قدم بھی اٹھا لیا، کرنے لگا، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا دل زندہ ہے. اور اگر صرف شوق پیدا ہوا اور ٹال مٹول کرتا جا رہا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا دل ابھی زندہ نہیں بلکہ دل مردہ ہے. لہذا ہم ذرا دیکھیں کہ ہمارے دلوں میں بہت سے عمل کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، شوق پیدا ہوتا ہے کہ ہم یہ عمل کریں، مگر نہیں کر پاتے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ابھی ہمارا دل اتنا زندہ نہیں ہے. اسی دل کو زندہ کرنے کے لیے جو طریقہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بتایا وہ یہ ہے. پہلا کام، اب ہم تمہید کے بعد جو اصل ہمیں کرنا ہے وہ یہ، پہلا کام نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اپنی خواہشات کو چھوڑنا. جو خواہشات نفس ہے، جو دل کی چاہت ہے، جو نفس کی چاہتیں ہیں، اس نفس کی چاہت کو اور اپنے دل کی برے چاہتوں کو چھوڑ دو، پورے طور پہ چھوڑ دو، تب اللہ نے کیا فرمایا وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى. کہ اپنے نفس کو اس نے روکا، کن چیزوں سے؟ خواہشات سے روکا. آج دیکھیں ہم اپنے نفس کو کتنا روک پاتے ہیں، ہم نہیں روک پاتے اپنے نفس کو. تو جب تک ہم اپنے خواہشات سے اپنے آپ کو نہیں روک پائیں گے، ہمارا دل مجلہ اور منور نہیں ہو سکتا ہے. تو پہلا علاج اپنے دل کے بنانے کا یہ ہے کہ ہم خواہشات سے نفس کو چھوڑ دیں. اور عجیب بات یہ ہے کہ تقوی کے نور کو بچانا اگر ہے، عمل کے نور کو اگر بچانا ہے، تو ہمیں خواہشات کو چھوڑنا ہوگا. دیکھیے عمل تو وہ ہے جس کے کرنے میں انسان کو محنت کرنی پڑتی ہے، نماز پڑھی، روزہ رکھا، حج کیا، تلاوت کی کوئی بھی عمل کرتے ہیں اس میں انسان کا جسم تھکتا ہے، انسان کی محنت لگتی ہے، انسان کا جسم لگتا ہے، لیکن جن چیزوں کو اللہ نے چھوڑنے کا حکم دیا ہے اس میں انسان کا بدن نہیں تھکتا، اس میں خواہشات کے پورا کرنے پر انسان کا بدن نہیں تھکتا، آنکھوں کو غلط استعمال نہیں کرنا ہے، کان سے غلط نہیں سننا ہے، زبان سے غلط نہیں بولنا ہے، کسی کے بارے میں بدگمانی نہیں کرنی ہے، اپنے دل کو پاک و صاف رکھنا ہے، گناہ کے راہ پہ نہیں جانا ہے، یہ جتنے بھی منہیات ہیں، جتنی بھی خواہشات ہیں ان کو نہیں کرنا ہے، اس کے نہ کرنے میں کوئی محنت ہی نہیں ہے۔ اب سوچے ذرا کہ نفس کہاں تک ہمارا چلا گیا کہ جس کام کے کرنے میں تھوڑی محنت تھی اس میں تو ہم کچھ کرتے بھی ہیں، محنت اٹھاتے بھی ہیں، لیکن جس کام کے چھوڑنے میں ہمیں کوئی محنت نہیں کرنی تھی اس کو ہی ہم نہیں چھوڑ پاتے ہیں۔ تو پہلی چیز ہے کہ اپنے نفس کو خواہشات سے بچانا یا اپنے دل کو منور مجلہ کرنا ہے، اور جو انسان خواہشات سے، گندے خواہشات سے اپنے نفس کو بچاتا ہے تو پھر اس کا نور باقی رہتا ہے، بلکہ تقوی کا نور آتا ہے، اور تقوی کے نور آنے پر انسان کو اللہ نے برکت کا وعدہ فرمایا ہے۔ کون سی برکت؟ زندگی کی برکت، عمر کی برکت، وقت کی برکت، اسی طرح سے مال کی برکت، عمل کی برکت، زبان کی برکت، ہر چیز کے اندر اللہ تعالیٰ اس کو برکت عطا فرماتے ہیں۔ ابراہیم خواص رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں ایک دفعہ پہاڑ کی طرف جا رہا تھا تو پہاڑ کی طرف میں نے دیکھا کہ ایک بندہ بیٹھا ہوا ہے، تو اس نے مجھے کہا یا ابراہیم، جب اس نے مجھے کہا یا ابراہیم تو میں حیران ہو گیا کہ اس کو میرا نام کیسے معلوم ہو گیا، تو میں نے پوچھا تجھے میرا نام کس نے بتایا، تو اس نے کہا جس کو اللہ کی معرفت حاصل ہو جاتی اور تقوی کا نور مل جاتا ہے اس کے سامنے بہت سی چیزیں کھل جاتی، کسی نے بتایا نہیں بلکہ کھل گئی ہمارے سامنے یہ بات۔ یہی وجہ ہے کہ جب تقوی کا نور آتا ہے تب اگلی ہماری زندگی میں کس میں نفع ہے، کس میں نقصان ہے، کس کاروبار میں فائدہ ہے، کس کاروبار میں فائدہ نہیں ہے، کہاں پر ہم کیا کریں تو کاروباری فائدہ ہوگا اور کہاں پہ کیا کریں تو کاروباری فائدہ نہیں ہوگا، یہ بات بھی اللہ تعالیٰ اسی تقوی کے نور پر کھول دیتے ہیں۔ تو حضرت ابراہیم خواص نے کہا کہ اچھا جب اتنا ہی معاملہ تمہارا ہے کہ اللہ تمہارے پر یہ بات کھول دیتے ہیں، تو میں دیکھتا ہوں تمہارے دائیں بائیں بھیڑ بیٹھی ہوئی ہیں، جو کاٹ لیتی ہیں بھیڑ بیٹھی تمہارے بدن پر، چہرے پر، سر پہ بھیڑ بیٹھی ہوئی ہیں، تو تم یہ دعا کیوں نہیں کرتے کہ یہ سب ہٹ جائے؟ تو انہوں نے کیا کہا، اچھا ابراہیم تم یہ دعا کیوں نہیں کرتے کہ ایک مدت سے تمہارے دل میں میٹھے انار کھانے کا شوق ہے، میٹھے انار کھانے کی خواہش ہے، اس کے دور ہونے کی دعا کیوں نہیں کرتے؟ حالانکہ جائز ہے یہ، مگر وہ انسان صاحب معرفت تھا، اونچے مقام کو پہنچا ہوا تھا، اشارہ کرنا چاہ رہے تھے کہ خواہشات نفس سے بچنے کے لیے کبھی کبھی یہ بھی ضروری ہے کہ جس چیز کو اللہ نے حلال کیا ہے کبھی کبھی اپنے نفس کو توڑنے کے لیے حلال چیزوں کو بھی چھوڑ دو۔ جب تم حلال چیز کو کبھی کبھی چھوڑو گے تو حرام خواہشات کی طرف سے تمہارا نفس بھی ہٹ جائے گا۔ لہٰذا ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے نفسانی خواہشات سے اپنے آپ کو بچائیں، نمبر ایک۔ دوسرا، اگر بالفرض ہم سے کوئی ایسا گناہ ہو جائے تو اس گناہ کے بعد فوراً اس بات کی کوشش کریں کہ توبہ، اور توبے کے بعد کوئی نہ کوئی نیک عمل، کوئی نہ کوئی نیک عمل۔ ایک صحابی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور حاضر ہونے کے بعد آپ نے فرمایا کہ مجھے آپ کوئی نصیحت فرمائیں، کوئی نصیحت فرمائیں، تو آپ نے فرمایا کہ اتبی سیئت بالحسنہ، کہ دیکھو کبھی کوئی گناہ ہو جائے تو اس گناہ کے بعد توبہ تو تمہیں کرنا ہی ہے، لیکن اس کے متبادل، اس کا الٹرنیٹ یہ ہے کہ کوئی نہ کوئی چھوٹی سی نیکی کا کام کر لو۔ مثال کے طور پہ زبان سے ہم نے توبہ کر لیا اور پھر دو چار روپے صدقہ کر دیے، یا صدقہ کرنا ہمارا ایک عمل ہو گیا، یا کوئی مسلمان جا رہا ہے تو ہم نے اس کو سلام کر دیا اس نیت سے کہ یہ مومن بھائی ہے، یا کوئی بھائی ہے اس کو ہم نے دین کی کوئی بات بتا دی، کوئی اچھی سی بات بتا دی، تو ظاہر بات اچھی سی بات بتانا یہ بھی ہمارے لیے نیکی کا کام ہو جائے گا۔ تو دوسرا عمل آپ نے بتایا دل کو منور کرنے کا اور دل کے نور کو باقی رکھنے کا، کہ جب بھی کوئی خطا، کوئی غلطی ہو جائے تو اس کے بعد تم کوئی نہ کوئی نیکی کا کام کر لینا۔ اور تیسری بات آپ نے فرمائی کہ تم ذرا توبہ کرتے رہ۔ تین چیزیں بتائی ہیں، توبہ کر لے انسان، اور یہ توبہ کیسے؟ ندامت کے ساتھ ہو۔ چنانچہ آپ دیکھیں کہ توبے کی بنیاد پر انسان کا گناہ بھی مٹتا ہے، توبے کی بنیاد پر انسان فرشتوں کی مبارک بادی کا مستحق ہوتا ہے، اور نمبر تین، توبے کی بنیاد پر انسان اللہ کا محبوب بنتا ہے، اور توبے کی بنیاد پہ انسان کی روزی میں زندگی میں برکت آتی ہے. تو اللہ نے جو برکت کا وعدہ فرمایا ہے یہ ساری برکتوں کا تعلق انسان کے قلب سے ہے, انسان کے تقوی سے ہے. تو یہ چار چیزیں ہمیں کرنی ہے کہ جب بھی کوئی گناہ ہو جائے تو توبہ طائب ہو جائے ندامت کے ساتھ شرمندگی کے ساتھ. تو فرشتوں کی مبارکبادی ملتی ہے حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو جب دنیا میں تشریف لائے اور بڑی ندامت کے ساتھ توبہ طائب ہوتے رہے اور توبہ اللہ تعالیٰ نے قبول کر لی, تو اس کے بعد فرشتے آئے مبارکباد دینے کے لیے. یہ اللہ کی کرم نوازی ہے کہ فرشتوں کی طرف سے اللہ نے مبارکبادی پیش کی. حضرت جبرائیل بھی آئے, میکائیل بھی آئے. تو آدم علیہ السلام نے فرمایا کہ بھائی تم مبارکباد دینے آئے ہو, مگر یہ بتاؤ کہ اللہ نے, دیکھیے جتنا انسان کا دل تقوی کے نور سے منور ہوتا ہے اس کا خوف بھی اتنا ہی زیادہ ہوتا ہے, وہ بے فکر نہیں ہوتا. تو حضرت آدم علیہ السلام نے حضرت جبرائیل سے پوچھا کہ اچھا یہاں تو توبہ قبول ہو گئی, اللہ نے معاف کر دیا, مگر محشر میں اگر اللہ نے پوچھ دیا تو وہاں کیا ہوگا؟ یہ بات کہ محشر میں اگر اللہ نے پوچھ دیا آدم تم سے ایسا ہوا کیوں, تو میں وہاں کیا جواب دوں گا؟ اس موقع پر اللہ رب العزت نے جو جواب دیا وہ سنانا ہے کہ آدم توبے کی بنیاد پر مسئلہ صرف آپ کا نہیں بلکہ آپ کی ذریت اور آپ کی اولاد کے ساتھ میرا معاملہ یہ ہوگا کہ جو سچے دل سے اپنی خواہشات نفس پر, اپنے گناہ پر سچے دل سے جو توبہ کرے گا, محشر میں تو بعد میں وہ آئے گا, قبر سے اٹھے گا تو میں ہنستا ہوا اٹھاؤں گا, اور قبر سے اٹھے گا تو سامنے کوئی بشارت دینے والا ہوگا. اب آپ خود سوچو کہ جس کو قبر سے میں نے ہنستا ہوا اٹھایا اور جس کو بشارت دیتا ہوا میں نے قبر سے اٹھایا, کیا میں محشر میں اس کو رسوا کروں گا؟ یہ اللہ کی شان ہے توبہ کی بنیاد پر. لہذا اپنے دل کے حال کو اگر ایک حال پہ باقی رکھنا ہو تو اگر کوئی ہم سے پیرو گزاش اور کوئی نافرمانی ہو جائے تو ہمیں اپنی زندگی کے برکت کو بڑھانے کے لیے سچے دل سے توبہ طائب ہونا چاہیے, اور یہی سچے دل سے انسان جب توبہ طائب ہوتا ہے تو اللہ رب العزت کی شان بڑی عجیب ہے. احیاء العلوم میں امام غزالی رحمتہ اللہ نے بڑی عجیب بات لکھی ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک بندہ تھا, 20 سال تک بڑا نیک بڑا زاہد تھا, 20 سال تک اپنے دل پر وہ محنت کرتا رہا, مگر عجیب بات یہ ہے کہ برے ماحول کی وجہ سے پھر اس کے دل کا حال بدل گیا. اس سے پتا چلا کہ انسان ایک زمانے تک اچھے حال پہ رہ سکتا ہے اور پھر کبھی انسان گناہوں کی طرف جا سکتا ہے. اس لیے ہمارے اکابر مشاہد جتنے ہیں وہ تمام کے تمام موت کے وقت تک اپنے بارے میں کبھی بھی مطمئن نہیں رہتے تھے, کبھی اپنے کسی نیک عمل پر اطمینان نہیں رکھتے تھے کہ نہیں معلوم آخری لمحے میں ہم سے کون سی خطا ہو. کبھی بھی کوئی جتنے ہمارے اقابل مشائخ ہمارا حضرت مولانا الیاس احمد غزالی کا دیکھ لیا, آخری جو بستر مرگ پر تھے اس پہ کتنا تڑپتے تھے, کتنا روتے تھے اور فرماتے تھے پتہ نہیں الیاس کا کیا ہوگا, پتہ نہیں الیاس کے حق میں یہ ہماری کام اور محنت قبول بھی ہے یا نہیں. دنیا کو تو فائدہ اللہ نے پہنچایا ہے, یہ سب دیکھتے ہیں, مگر الیاس کے حق میں قابل قبول ہے یا نہیں, یہ ان کا رونا تڑپنا تھا. مولانا شفیع رحمتہ اللہ نے فرمایا مجھے یقین ہے اس بات کا کہ آپ کے حق میں بھی اللہ نے اس عمل کو قبول کیا ہے. ایک دم سے تڑپ گئے کہ مولانا مفتی شفیع آپ کیسے یہ بات کہتے ہو, معاملہ خدا کا ہے محشر کا ہے. تو حضرت نے فرمایا کہ اصل اللہ والوں نے ایک پہچان لکھی ہے کہ ساری محنت سارے اعمال کرنے کے بعد بندہ اگر ڈرتا ہی اور روتا ہی رہے یہ اس بات کی پہچان ہے کہ اللہ کے قابل قبول. تو آپ اس اخیر انہیں رو رہے ہیں تڑپ رہے ہیں یہ اس بات کی پہچان ہے کہ اللہ کے یہاں آپ کا یہ عمل قابل قبول. تو انسان اپنے کسی عمل پر مطمئن نہ ہو بلکہ ڈرتا رہے. تو 20 سال تک وہ بندہ عمل کرتا رہا اور پھر اس کے بعد حالات بگڑے, صحبتیں بگڑی, برا ماحول ملا تو گناہ پہ گناہ کرتا رہا. 40 سال کا عرصہ ہو گیا, اب اس نے ایک دفعہ آئینہ دیکھا تو اس نے دیکھا کہ اب تو بال بھی سفید ہونے آئے. تو پھر اس کو ایک دم سے خیال آیا, اس نے ہاتھ اٹھایا رات کے تنہائی اور یہ کہا کہ پروردگار میں پہلے نیک تھا, آپ کا قریبی تھا, اللہ میں تو آپ سے دور ہو گیا ہوں, اے میرے اللہ کیا آپ مجھے معاف کریں گے؟ تو اللہ رب العزت نے الہام فرمایا کہ میرا بندہ جب تو مجھ سے قریب تھا تو میں بھی تم سے قریب ہوں, تو مجھ سے قریب رہا تو میں بھی تم سے قریب رہا, تو نیک کرتا نیکی کرتا رہا میری رحمت تیری طرف آتی رہی, اور جب تو مجھ سے دور ہو گیا تو میں بھی تجھ سے دور ہو گیا, تو گناہ کی طرف چلا میری رحمت تجھ سے دور ہو گئی, لیکن اب اگر تو سچے دل سے توبہ کر کے میری طرف اگر آتا ہے تو میری رحمت تیرے انتظار میں ہے.
وہ بات پروردگار بھی گویا آج ہی انتظار میں میرے بندے، تمہارے دل کا حال اگر خراب ہے، تمہارے دل کا حال اگر خراب ہے، تیرے دل میں تقوی کا نور اگر نہیں ہے، تجھے پر زندگی کی وہ برکت اگر نظر نہیں آتی ہے، تو میری رحمت تو آج بھی انتظار میں ہے، میری رحمت زمانے کے گزرنے سے کبھی ختم نہیں ہوتی۔ اس بنا پر ہمیں چاہیے کہ اپنے دل کے حال پہ نظر رکھیں کہ کیا ہمارے دل میں وہ تقوی اور تقوی کا نور ہے یا نہیں، جس پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، کہ آسمان سے بھی برکت آئے گی اور زمین سے برکت آئے گی۔ پھر کہتے ہیں آگے وَلَكِنْ كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، ہم نے جو رسی کھینچ لی ہے اور برکتیں اٹھا لی ہیں اس وجہ سے جو وہ اعمال کرتے ہیں۔ اس لیے ہمیں ذرا اپنی زندگی کو بنانا، سنوارنا، اپنے دل کو بنانا ہے تاکہ برکتیں زندگی حاصل ہو۔ آپ دیکھیں آج کے اس دور میں، آج کے اس دور اللہ رب العزت کے یہاں برکت عمل یہ ہے کہ چھوٹا سے چھوٹا عمل پروردگار کے یہاں احد پہاڑ کے برابر ہو جاتا ہے، اور عمل کی بے برکتی یہ ہے، عمل کی بے برکتی یہ ہے کہ بڑا سے بڑا عمل انسان کو نجات تو کیا دلاتا، کبھی وہی اس کا عمل، بے برکتی والا عمل، اس کی ہلاکت کا ذریعہ بنتا ہے۔ آپ نے سنا ہوگا ایک بڑے مالدار کو لایا جائے گا محشر کے میدان میں، جس نے بہت زیادہ مال خرچ کیا ہوگا جہنم میں چلا جائے گا۔ یہ بات مشہور معروف ہے، تو پتا چلا کہ ہماری زندگی بڑی مختصر ہے، ہماری جسمانی طاقت بہت کمزور ہے، بیماریوں کے عارضے لگے ہیں، ایسے ماحول میں کہ زندگی ہمیں کم ملی ہے، جسمانی طاقتیں بھی دن بدن ہماری کمزور ہوتی جا رہی ہیں، تو کیوں نہ ایسا کریں کہ ہمارا عمل چاہے مختصر ہو مگر اس مختصر سے عمل میں ہمیں برکت عمل حاصل ہو جائے۔ اور برکت عمل یہ ہے کہ عمل تھوڑا ہے مگر پاک پروردگار کے ہم اس سے زیادہ ہو جائے، اور برکت عمل کے لیے ضروری ہے کہ ہمارے قلب کا حال اچھا ہونا چاہیے، اور قلب کے حال میں یہی ہے کہ خواہشات کو چھوڑنا بھی ہے، اور جب بھی کوئی کام ہو جائے نافرمانی کا تو اللہ کے سامنے کچھ اور نیکی کا کام کر لینا ہے، اور تیسرے نمبر پہ بہت ہی دل سے بڑی ندامت کے ساتھ، شرمندگی کے ساتھ، ٹوٹے ہوئے دل سے اللہ کے سامنے توبہ دائم ہونا ہے۔ تو اللہ مدیر ہے کہ نہیں معلوم کون سے ہمارے چھوٹے عمل پر اللہ رب تمہاری مغفرت فرما دے، ہمارے درجات کو بلند کر دے۔ اس لیے ان تین باتوں پر ہمیں عمل کرنا چاہیے، اللہ ہمیں ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ تھوڑی دیر کے لیے ہمارا آنکھوں کو بند کر لیں، اپنے دل پہ نگاہ ڈالیں کہ ہمارا دل کیسا دل ہے، کیا ہمارے دل میں وہ تقویٰ ہے یا نہیں۔ اگر کسی حال میں اگر ہماری موت آ گئی، کسی حال میں اگر ہم دنیا سے چلے گئے، جبکہ موت نہ جوانی کو دیکھتی ہے، نہ اس جوان کے گود میں چھوٹے چھوٹے بچوں کو دیکھتی ہے، نہ اس ماں کے گود میں چھوٹے چھوٹے بچوں کو دیکھتی ہے، نہ کسی بوڑھے باپ کو دیکھتی ہے، اگر جوان بیٹا چلا گیا تو بوڑھا باپ کیا کرے گا۔ جب یہ حال ہے اور ہماری زندگی ایسی بے برکت والی ہے تو کیا کریں، اب بھی ہم غفلتی میں رہیں؟ آج دنیا کی شکایت کر رہی ہے، ہمارا فرشتہ ہمارے دل کی شکایت کر رہا ہے، آج دنیا کاروبار کی شکایت کر رہی ہے، ہماری روح ہمارے قلب کی شکایت کر رہی ہے۔ لہذا اپنے دل سے نگاہ ڈالے اور سوچے کہ پروردگار، شوق تو ہوتا ہے مگر ہم بہت کمزور ہیں، جذبہ تو ہوتا ہے مگر ہماری ہمت بہت کمزور ہے، اللہ سنتے ہیں بات تو عمل تو نیکی کا ارادہ تو ہوتا ہے مگر میرے مولا باہر نکلتے ہی وہ ارادہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اللہ کریم کرم کر دیجئے، رحم کر دیجئے، یا اللہ آپ نے تو عمل پہ برکت کا وعدہ فرمایا، تقوی پر برکت کا وعدہ فرمایا، اگر ہم کو تو تقوی پر چلنا بھی نہیں آتا، اللہ ہم آپ سے تقوی بھی مانگتے ہیں، پروردگار ہمیں تقوی کی دولت عطا فرما دیجیے۔ اپنی زندگی پہ نگاہ رکھیں کہ جو پاک پروردگار ایک چھوٹے عمل کو بابرکت بنا کر نجات کا ذریعہ بنا دیتا ہے، وہی پاک پروردگار کسی بڑے سے بڑے عمل کو بھی رد کر دیتا ہے۔ میں تیرے سامنے جھک رہا ہوں خدا، پروردگار نے اگر محشر میں سوال کر دیا میرے بندے ہم تمہارے مال و متاع کو نہیں دیکھیں گے بلکہ ہم تو تمہارے دل کو دیکھتے ہیں کہ تمہارا دل کیسا ہے، اللہ محشر میں اگر اللہ نے کہا کہ آؤ صرف دل دکھا دو تیرا بیڑا پار ہے، میرے مولا ہم کیا دکھا پائیں گے، کیا ہم دل خدا کو دکھائیں گے، دل تو ایسے ہی گندا رہا بیمار رہا، مولا دل اگر جسمانی اعتبار سے بیمار پڑا دل کی دھڑکن میں کمی بیشی ہو گئی تو مولا گھر کے تمام لوگ پریشان ہو گئے، مگر دل میں گناہوں کی دھڑکنیں بڑھتی گئی، نیکی کا راستہ بند ہوتا گیا، مگر کبھی خیال و پریشانی نہ آئی. اللہ کریم ہمارے دل کے گناہوں کے دھڑکن کو ختم کر دیجیے اور ہمارے دل میں نیکی کے جذبات پیدا کر دیجیے. میں تیرے سامنے جھک رہا ہوں خدا، میرا کوئی نہیں اللہ تیرے سوا. بہت سے مریضوں کو آپ نے دیکھا ہوگا جب ہارٹ اٹیک ہوتا ہے اور آئی سی یو میں ہوتا ہے اور ڈاکٹر منع کر دیتے ہیں کہ کوئی اس سے مل نہیں سکتا، 72 گھنٹے میں کوئی اجازت نہیں ہے، دیکھنا ہو تو کانچ کے باہر سے دیکھو، تو ٹک ٹکی باندھ کر وہ دوسروں کو رشتے دار کو دیکھتا ہے اور وہاں اس کا دل گواہی دیتا ہے اللہ کے سوا اب تو کوئی نہیں ہے. اللہ اس طرح آئی سی یو میں پڑا ہوا بے بس مریض یہ سمجھتا ہے کہ میرا تو کوئی نہیں ہے، اللہ یقیناً قبر میں بھی کوئی نہیں ہوگا، حشر میں بھی کوئی نہیں ہوگا، میرا کوئی نہیں اللہ تیرے سوا. میں گنہگار ہوں، میں خطاکار ہوں، میں گنہگار ہوں، میں خطاکار ہوں، میں سیاہکار ہوں، میں سزاوار ہوں. کون سی توبہ؟ وہی توبہ جس جوان نے 20 سال نافرمانی میں گزارے، رات تو دن خدا کو ناراض کیا، مگر وہی پروردگار کہہ رہا ہے اے میرے بندے، اگر تم نے ہاتھ اٹھا کر سچے دل سے توبہ کیا تو میری رحمت تجھے اپنے لپیٹ میں لے لے گی. اسی پاک پروردگار سے توبہ کیجیے. میری توبہ ہے توبہ اے میرے الہ، مجھے گنہگار کو تو نہ دینا سزا، مجھ گنہگار کو تو نہ دینا سزا. اللہ اگر آپ نے سزا دے دیا تو وہاں بوڑھے باپ بھی ہوں گے، بوڑھی ماں بھی ہوں گی، بڑے بھی ہوں گے، چھوٹے بھی ہوں گے، دوست احباب بھی ہوں گے، مولا اوپر نیچے کے ماتحت بھی ہوں گے. پروردگار سب سے بڑا عذاب تو یہی ہوگا کہ ان کے سامنے فرشتہ زنجیر میں باندھ کر حساب و کتاب کے لیے جا رہا ہو اور سب دیکھتے ہوں اللہ تو دنیا میں بڑا بندہ تھا، اچھی طرح رکھتا تھا، صالحین کے لباس میں ہوتا تھا، آج مجھے کیا ہو گیا؟ تجھے لوگوں نے امام بنا دیا، مقرر بنا دیا، لوگوں نے تیری داڑھی سمیت دیکھ کر عزت سے تجھے سلام کیا. اللہ وہاں کوئی نہیں ہوگا. میری توبہ ہے توبہ اے میرے الہ، مجھ گنہگار کو تو نہ دینا سزا، میں تو غفار ہوں. اللہ اس طرح آپ نے 20 سال کے گنہگار کو فرمایا تھا، آج کہہ دیجئے، آج کہہ دیجئے یہاں میرے مولا گنہگار کی دعا پہ کہہ دیجئے، میں تو غفار ہوں، تو نے خود ہی کہا میرا کوئی نہیں اللہ تیرے سوا. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، اللهم لك الحمد حمدا دائما ابدا مع دوامك، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد وبارك وسلم. جزا الله عنا محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو اهله، يا الله میرے گناہوں کو معاف کر دو، يا الله ہم نے ظاہر کو تو بنایا لیکن دل کو ہمیشہ سڑاتا رہا، اللہ جذبہ کرتا رہا، ناراض کرتا رہا. اللہ آپ نے فرمایا جسم کا پورا حصہ تیرے لیے ہے، تو میرا گھر ہے، اللہ نے آپ کے گھر کو ہی ناپاک کیا. اگر ہم کسی کے گھر کو ناپاک کر دیں کہیں ہمیں ٹپنے نہ دے، کہیں قدم رکھنے نہ دے، اٹھنا چڑھنے نہ دے. اللہ ہمیشہ میں نے تیرے ہی دل کو ناپاک کیا ہے، اللہ کیا ہے اور گزار کیا ہے، کہیں ماتا اور سزا کی بدائی مل رہی ہے، زندگی کی بے برکتی شروع ہو گئی، مال کی بے برکتی شروع ہو گئی، دل کی بے برکتی شروع ہو گئی، امر کی بے برکتی شروع ہو گئی. ہمیشہ جذبہ ہوتا رہا، شوب کام کہیں گے، شوب عمل کہیں گے، مگر میرے بابا جو عمل کا وقت آتا ہے ہمت ٹوٹ جاتی ہے. اے اللہ ہمیں معاف کرنا، معاف کرنا، گندہ کرنے پر معاف کرنے. کوئی دوسرے کے مال کو توڑ دیتا ہے بڑا مجرم ہوتا ہے، دوسرے کے مال کو
گندا کرتا ہے بڑا مجھے بولتا ہے اللہ دل جو تیرا مال تھا ہم نے اس کو گندا کیا اللہ معاف فرما دے کی گندگیوں کو ختم فرما دے یا اللہ ہمارے قلب کو قلب اجرد بنا دے قلب منور بنا دے قلب مجلل بنا دے قلب مصفا فرما دے اللہ ہم نے سنا سڑکوں پہ چلنے والے مسجدوں میں جانے والے کچھ ایسے خاص آپ کے بندے ہوتے ہیں جن کے دلوں کو دیکھ کر تیرے فرشتے رش کرتے ہیں اور اس پہ ہمیں شامل کرتا ہے کچھ بندے ایسے ہوتے ہیں جس کے دلوں کو دیکھ کر فرشتے نفرت کرتے ہیں اللہ اس سے ہمیں بچا لے اس سے ہمیں بچا لے اللہ اس سے ہمیں بچا لے اللہ اس سے ہمیں بچا لے اللہ شکر کرنے والوں میں ہمیں شامل فرما دے اللہ ذکر کا کرنا آسان فرما دل کا بننا آسان فرما ذکر کی حلاوت آسان فرما ذکر میں دیر تک بیٹھنا آسان فرما دین کے شعبے میں لگ کر کام کرنے کی توفیق اللہ فرما ہمارے اکابر مشائخ نے جتنے دین کے کام کی تمام کو قبول فرما دے تمام کو قبول فرما دے نقش قدم پر آپ کے بندے بیٹھے ہیں اللہ تمام کے آنے کو قبول فرما دور دور سے بوڑھے کمزور آئے ہیں سارا تھک کر آئے ہوئے ہیں مولا ایک بندہ تو نان میں قتل کر کے گیا تھا چھوٹے چھوٹے گناہ نہیں اس سے بڑھ کر کیا گناہ ہوگا اس نے نان میں قتل کیا تھا بوڑھوں کو بھی جوان کو بھی بچوں کو بھی عورتوں کو بھی مولا کریم اتنے بڑے قتل کر کے توبے کے ارادے سے گیا مولا آپ نے قبول فرمایا مولا قبول فرما دیا اللہ آپ کے بندے دور دراز سے آئے ہیں قتل تو نہیں کیا ہے میرے مولا اللہ اخلاص میں کمی ہو سکتی ہے جذبے میں کمی ہو سکتی ہے مگر صرف مولا تو کریم ہے آج عطا فرما دیجیے ان کی مرادیں پوری فرما دیجیے دلوں کو قبول فرما دیجیے دلوں کو محبت سے بھر دیجیے رضا سے بھر دیجیے خوشنودی سے بھر دیجیے رضا عطا فرما دیجیے ایسی رضا جس کے بعد نہ ہو ایسا قرب جس کے بعد دوری نہ ہو ایسی محبت جس کے بعد نفرت نہ ہو اللہ آپ کی ایسی جنت جس کے بعد جنم جہنم نہ ہو اللہ ایسی برکت جس کے بعد بے برکتی نہ ہو اللہ عطا فرما دیجیے جو مانگا وہ بھی عطا فرما دیجیے ہمارے باپ دوست احباب اللہ جن کی مائیں جن کی بہنیں اللہ دنیا سے گزر گئی ہیں اللہ ان کی مغفرت فرما اچانک تو بلند فرما اچانک گزر گئی ہے ان کو مغفرت فرما دے ہمارے بعض اکابر بیمار ہیں حضرت مولانا عبداللہ پھلپوری بہت سخت بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرما اس مریض نائے دیے ہمارے بہت احباب اللہ بعض احباب بڑے سخت بیمار دیے اور ان کو ہمیشہ کے لیے نجات عطا فرما دے شفا عطا فرما دے اللہ شفا عطا فرما دے مولا اس عمر میں آدمی اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو دیکھتا ہے تو اپنے آنسو پہ قابو نہیں پاتا مولا شفا عطا فرما دیجیے ہمیشہ کے لیے شفا عطا فرما دے مولا روحانی بیماری سے جسمانی بیماری سے قلبی بیماری سے اللہ ہر قسم کی بیماری سے ہم تمام کو محفوظ فرما یہاں پہ ہاتھ اٹھے دیے جن کے دل کی جو مرادیں ہیں ان کو پوری فرما صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. Thank you.